نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مامون رشید ایک مشہور خلیفہ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں، تو وہ اہل علم اور کے بڑے معتقد بھی تھے، اور اکثر علماء کو بلا کر مناظرے وغیرہ ان کے دربار میں ایک معمول رہا کرتا تھا. تو ایک بار ایک یہودی آیا اور زبردست بحث کی، تو علماء وقت جو دربار میں تھے اور اس کو بڑی زبردست کوشش کی کہ یہ اسلام قبول کرے، یہ شخص اسلام، لیکن اس کی ہٹ درمی تو بڑھتی ہی گئی، کسی صورت سے بھی تیار نہ ہوا. اور زبردست بحث ان کے بعد وہاں سے چلا گیا اور نہیں مانا. پورا ایک سال گزر گیا، وہی یہودی پھر آیا مامون رشید کے دربار میں اور اسلام قبول خود ہی کر لیا. پہلے بہت اصرار کیا گیا، دلائل بھی دیے گئے، لیکن وہ نہیں مانا. اور اگلے سال جو ہے خود آیا اور اسلام قبول کر لیا. تو اہل دربار اور خلیفہ وقت حیران ہو گئے کہ بھائی کیا بات ہو گئی، پچھلے سال تو اتنا ہم نے کیا، اب نے نہیں مانا، اب تو خود ہی کہا. جب میں یہاں سے چلا گیا تو میرے دل میں آیا چلو میں آزمانوں. میں نے تورات کے بہت نسخے لکھے اور اس میں بہت خلط ملط کر دیا، ادھر کا ادھر لکھا، ادھر کا ادھر لکھا، اور پھر یہودیوں کے گرجا گھروں میں گیا اور ان کو بیچ دیا، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. پھر میں نے انجیل کی کتابت کی اور اس میں بھی بہت گڑبڑ گیا، بہت ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لکھ لیا. تو بہت سے ایسے نسخے تیار کیے. پھر میں عیسائیوں کے کلیساؤں میں گیا اور بیچنے لگا، اور انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیے. پھر میں نے قرآن کو لکھا، اور اس میں بھی تغیر و تبدل کیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. پھر جہاں جہاں میں گیا مسجدوں میں اور مسلمانوں کے پاس، جہاں جہاں بھی گیا، ایک نے بھی بغیر تحقیق کے اس کو قبول نہیں کیا اور سب نے رد کر دیا. हर जगह जहाँ गया तो मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने कहा हम पहले देखते हैं ये सही है या नहीं है। जो उनके पास नुस्खे मौजूद थे उनके साथ उसका तकाबुल किया और जब देखा कि इसमें गड़बड़ है, सही नहीं है, इनकार कर दिया। और ये बहुत जगहों पर गया, किसी जगह भी किसी मुसलमान ने या किसी मस्जिद के इसने इस या मकतब के मालिक ने किसी ने नहीं इसको वो तगैयुर शुदा कुरान नहीं लिया, तो मैं समझ गया कि यही दीन हक है। इससे मैं ये समझ गया कि इस दीन की गैब से हिफाजत की जा रही है, इस दीन की। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा वइन्ना लहू लहाफिज़ून। तो अल्लाह जल्ला शानहू का जो ये वादा है मैंने अपनी आँखों से देखा और मुझे अब कोई तरद्दुद नहीं कि ये इस्लाम जो है ये दीन हक है। इस तरह के बेशुमार वाक़ियात जो है तारीख़ आलम में बहुत कसरत से पाए जाते हैं। बल्कि एक मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अब्दुल अज़ीज़ दब्बाक, अब्दुल अज़ीज़, और नाबीना थे। क्या थे? नाबीना थे। कोई कुछ पढ़ता तो फौरन बताते कि ये कुरान है, और कुछ कोई पढ़ता तो फौरन बताते ये हदीस है। हज़रत ये आपको तो बीना ही नहीं है, आप ये कैसे कहते हैं? कहा कि कुरान के अनवार अलग से होते हैं, वो अनवार मुझे बताते हैं कि ये जो ये शख्स इसकी ज़बान से ये निकल रहा है ये आयात कुरानियाँ हैं, और हदीस के अनवार मुख्तलिफ हैं, हदीस के अनवार मुख्तलिफ हैं। जब कोई हदीस बयान करता है तो मुझे फौरन अनवार नबविया का एहसास हो जाता है और मैं समझ जाता हूँ कि ये कलाम जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस कलाम के साथ नूर नबूवत मिला होता है। ये अनवार अहले दिल ही समझते हैं। खाने काबा में एक बुज़ुर्ग थे, बहुत सालों से रहा करते थे, तो एक बार अपने वो भी नाबीना ही थे गालिबा, तो एक बार अपने मुतालिकीन को कहा कि भाई ज़रा देखो आज हरम में कौन आया है, ये ज़रा देखो। कहा हज़रत क्या हुआ? कहा जो अनवार आज मैंने देखे हरम पाक में आज तक मैंने नहीं देखे। ये देखो कि ये ज़रूर कोई न कोई बुज़ुर्ग शख्स को शख्सियत जो है आज यहाँ तशरीफ़ लाई। तो जब तहकीक किया हा? आप लोगों को हैरान होगी, ये हमारे हज़रत खलीलुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे। कौन थे हज़रत? खलीलुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या अल्लाह ने कैसे शख्सियतों को पैदा किया? रोज़ा अक़दस पर खड़े हो गए, रोज़ा अक़दस पर, और अलिफ लाम से वन ना से पूरा कुरान सुनाए खड़े खड़े। और कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के नबी बरहक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कुरान बरहक है जो आप पर नाजिल हुआ, जो जबराइल अलैहिस्सलाम ने आपके ऊपर आप तक पहुंचा दिया, اللہ جل شانہ کی ذات حق ہے، آپ کی نبوت حق ہے، اور یہ قرآن حق ہے، اس کی گواہی دے دی. ہم لوگ جب اپنے قلوب کو پراگندہ کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ کہاں یہ چیزیں سمجھیں گے. کافروں میں جو ان کے سردار تھے ان سے بھی نہیں رہا گیا. ابو جہل، شریک بن اخنس، ابو سفیان، جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے لیکن قرآن کی چاشنی ان کو بھی کھینچتی تھی. اتنے زبردست دشمن اسلام جو آپ لوگ جانتے ہیں، تاریخ بری پڑی ہے. ابو جہل، ابو سفیان کو تو بعد میں اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، اور یہ شریک بن اخنس رات کے اندھیرے میں نکلتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو تلاوت وہ کیا کرتے تھے چوری چھپے اندھیرے میں، تاکہ کافر لوگ نہ جان جائیں، کافر لوگ نہ کہ یہ تو کافی ہمیں اور کچھ کہتا ہے، اب خود سے صبر نہیں ہو رہا، رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں. اور ادھر سے ابو سفیان کو گھر میں بے چینی ہے، قرآن سننے کی بے چینی ہے، تو وہ وہاں سے نکلتا ہے اندھیرے میں، مجھے کوئی نہ دیکھے. ادھر سے ابو جہل، ابو جہل تو ابو جہل ہی تھا لیکن قرآن سننے کی سے وہ بھی اپنے نفس کو صبر نہ کر سکا، وہ بھی اندھیرے میں نکلا اور تاکہ اس کو کوئی نہ دیکھے. اور رات بھر تینوں یہ دشمن اسلام قرآن کو سنتے رہے، قرآن کو سنتے رہے. اور جب صبح گھر کو لوٹنے لگے تو اچانک اتفاق تینوں مل گئے، بھائی تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، تم کہاں تھے. اب تھوڑا سا ہچکچاہٹ کے بعد بتا ہی دی دل کی بات، اور پھر وعدہ کیا کہ اب نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر نہیں رہا گیا، تیسری رات نہیں رہا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، لیکن قرآن کو سننے سے یہ بھی کیا ہے، اپنے آپ کو صبر نہ کر سکے. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ جابر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آیت قرآنی سنی، ان عذاب ربک لواقع، تو مجھے لگا کہ ایک عذاب کا ٹکڑا ابھی اتر رہا ہے اور بھی میرے اوپر پڑنے والا ہے، اور دوڑ کے گیا اور دوڑ کے فوٹو فٹ جو ہے کیا ہے، اسلام کو قبول کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سمجھے؟ اب ہم لوگ یہ قرآن تو ہمارے پاس بھی موجود ہے لیکن ہم کو وہ اثر کیوں نہیں ہوتا، مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اس سے تو قرآن نے پہلے ہی کہا، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب خدا للمتقین. ایک جگہ تو خدا للناس بھی ہے اور یہاں للمتقین، تو یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اب یہ قرآن جو ہے یہ سمجھنے کی صلاحیت، اس کے لیے کیا چیز جو ہے، جو کیا شرائط ہیں، کیا پری ریکوزٹس ہیں جو پہلے ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے حاصل، تاکہ وہ قرآن کو کیا کرے، سمجھ سکے، قرآن کے انوار کو سمجھ سکے. قرآن کے اسرار کی تو کوئی انتہا نہیں، قرآن کے اسرار کی کوئی انتہا کیوں؟ قرآن کلام ہے اللہ جل شانہ کا، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات قدیم ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں اور اللہ کی ذات ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح سے اللہ جل شانہ کا یہ کلام جو ہے اس کی بھی جو ہے انتہا نہیں, ان کے معانی کی انتہا نہیں, ان کے اسرار کی انتہا نہیں, اس کے فوائد کی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو نصیب کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو بھی قبول کرے. ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کی. پیارے بچوں صاحب سمجھو اور یاد رکھو, ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں کیا کی؟ ضائع کی. اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے, یہ غیر مخلوق ہے. نفس کلام کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے. نفس کلام کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے, اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کی صفت, اللہ تعالیٰ جو اللہ کی ذات جو ہے اس میں نہ زمان ہے نہ مکان ہے, ٹائم اینڈ سپیس. زمان و مکان دونوں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. ان کا وہاں پہنچ اور وہاں نہ آج ہے نہ کل ہے. اللہ کے ہاں ماضی مستقبل پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں ہر چیز جو ہے آنے واحد ہے. یہ ماضی مستقبل یا پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ ہمارے اعتبار سے, اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے بہت ورا الورا ہے. زمان و مکان کی وہاں پہنچ نہیں ہے اور جہت بھی وہاں نہیں ہے. کیا بھی نہیں ہے؟ جہت سمجھتے ہو؟ ڈائریکشن. اب یہ تعظیمن ہم اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, ورنہ اللہ جل شانہ کو آپ کسی جہت کی طرح مقید نہیں کر سکتے. وہاں جہت نہیں ہے. تو آپ کہیں گے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں جو مصحف میں لکھا ہوا ہے, مصحف آپ کہتے ہیں یہ جو کلام پاک بین دفعتین دو جلدوں کے درمیان یہ جو اوراق ہوتے ہیں قرآن پاک کے, مصحف سمجھے. اب اس میں تو قرآن کریم اس طرح سے لکھا ہوا. تو اللہ کے پیارے بندے جن کے حجابات اٹھتے ہیں, جن کے حجابات اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ جن کے سینوں کو قرآن کے لیے کھولتے ہیں, جب قرآن کے یعنی اسرار ان پر کھلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کلام یہ اس میں کوئی جہت نہیں. اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے, 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 اس میں کوئی جہت نہیں. لیکن اس کے لیے وہ قلب چاہیے جو اس کو سمجھے. اس لیے اللہ جل شانہ نے جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کیا ہیں؟ تالے. کیا ان کے قلوب پر تالے ہیں؟ گویا قلب ایسی شے ہے جس پر تالا بھی چڑھایا جا سکتا ہے. گویا قلب ایسی شے ہے جس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تالے بھی چڑھائے جا سکتے ہیں. اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں سوالیہ انداز میں. اسلوب قرآن کو بھی سمجھنا ایک ضروری چیز ہے کہ کس اسلوب سے اللہ جل شانہ یہ کلام فرما رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, ورنہ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کوئی اور کبھی اس میں کوئی ذرا برابر کی فرق نہیں ہوگی، زیر و زبر کی بھی نہیں، اس کی حفاظت کا بیڑا جو ہے اللہ نے خود لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ قرآن کو دور المیم وطول الباء، اب قرآن کے الفاظ کو نہیں، اس کے رسم الخط کی بھی حفاظت غیب سے ہو رہی ہے، آپ نے دیکھے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جیسے ہم کشمیری یعنی اپنے اردو میں عبد الرحمن لکھتے ہیں، رحمان لکھتے ہیں، را ہائی میم پھر الف پھر نون الگ لکھتے ہیں، نہیں لکھتے ہیں، کہیں قرآن میں ایسے دیکھا رحمان لکھا ہوا؟ وہاں میم گول اور پھر نون اور با لمبا، دور المیم، میم کو گول لکھو اور با کو لمبا کرو۔ رسم الخط کی بھی جو حفاظت ہے اللہ جل شانہ کی، اس کی صرف الفاظ کی ہی نہیں، حروف ہی کی نہیں، بلکہ رسم الخط کی بھی، کسی جگہ آپ قرآن میں یہ نہیں لکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں اس طرح سے رحمان لکھا ہے جیسے اردو میں لکھتے ہیں، اور وہ بھی رحمان پڑھنے میں تو رحمان ہے، را ہا میم الف کھڑا الف اور نون الگ، ہاں قرآن میں ایسے نہیں لکھیں گے، آپ لکھیں ہا میم گول اور اس کے ساتھ ہی نون ملا ہوا میم پر کھڑا الف، ہوتا نہیں ہوتا، ہر جگہ یہی دیکھو گے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ان کو ذہن نشین کرائی، دیکھو اس کا رسم الخط بھی جو ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اس میں ہم اپنے طرف سے کوئی اضافہ کمی بیشی یا تغیر نہیں کر سکتے۔ دور المیم وطول با، اب دیکھیں گے آپ بسم اللہ کس طرح سے لکھتے ہیں، پھر میم کو گول کرتے کرتے نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہے، الفاظ وہی ہیں، اس کی ترتیب بھی وہی ہے، میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کیا سبق یاد کرتا ہے، توقیفی، یعنی یہ اب قرآن میں دو الفاظ ہیں، کہیں انزال کا لفظ ہے اور کہیں تنزیل کا لفظ ہے، انزلنا اور کہیں تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، لو تقول علینا بعض الاقابیل اخذناه لاخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ثم لقطعناه منه الوتين وما منكم من احد عنه حاجزين۔ یہ آیت جو ہے، یہ آیات کریمہ جو ہے، یہ قرآن کی صداقت کے لیے اور قرآن کے کلم یعنی کلام الہی کے لیے بالکل کافی ہے، اور اس کو پڑھتے پڑھتے مومن بندہ تھرا جاتا ہے، اس کے روح گڑھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہوگا ان آیات پر، کبھی غور کیا ہوگا، میرا تو صرف انزال اور تنزیل کہنے کا، لیکن بیچ میں یہ بھی آ گئی، تنزیل من رب العالمین، انزال اور تنزیل، یعنی انزال ایک ہی بار نازل ہونا، ایک ہی بار نازل ہونا، جو لوح محفوظ سے آسماء دنیا پر قرآن ایک ہی بار نازل ہوا، پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا اور پھر آسماء دنیا میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جی تو انزال کے معنی ایک بار نازل ہونا، اور وہ نازل ہونا وہ یہ تھا جو لوح محفوظ سے آسمائے دنیا میں تک اس کو نازل کیا گیا یکبار کی. اور تنظیر جو یہ ٹکڑا کر کے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا, تو بزرگوں نے, علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی کیا مطلب, یہ انزال کی کیا ضرورت تھی کہ یہ بتانا دنیا کو, یہ بتانا دنیا کو, یہ بتانا لوگوں کو, اے لوگوں یاد رکھو, کان کھول کر سنو, تم اس قرآن کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ محفوظ ہے, لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے, آسمان دنیا میں بھی محفوظ ہے, یہ پہلے سے ہی محفوظ ہے. آپ کیا کہتے ہو لوح محفوظ کا جو ترجمہ آپ لوگ کرتے ہو, گارڈ ٹیبلٹ, ایسی تختی جس کی حفاظت, جو پوری حفاظت میں ہے, لوح تختی محفوظ, حفاظت کی گئی, جی ایسی تختی جس کی پوری طرح سے حفاظت ہے, کوئی دنیا کا انسان اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں, دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں, لیکن قرآن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ انزال کا جو یعنی جو اس بات کو یعنی کیا کیا بیان کیا گیا, لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ یکبار کی نازل ہوا, تو یہ سمجھانے کے لیے تم اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, تمہارے پاس جو نسخے ہیں دنیا میں تو, لیکن یہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے اور بالکل محفوظ ہے, اور یہ آسمائے دنیا میں بھی ہے. تو اس طریقے سے اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے قلب مبارک کو بالکل یعنی سکون سے, اطمینان سے رکھیے, اس آپ اس کی فکر نہ کریے کہ یہ لوگ اتنی سازشیں قرآن کے خلاف کر رہے ہیں, یہ لوگ اتنی سازشیں, اور ہم بھی دیکھتے ہیں 1400 سال میں کتنی سازشیں قرآن کے خلاف رچی گئیں, کتنی سازشیں رچی گئیں, لیکن کوئی برابر نہیں ہوئی, کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود. تو جو تنظیر کہ اس کو آہستہ 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 پھر نازل کیا گیا, لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آیت قرآنی تنزیل من رب العالمین, اس کا ترجمہ کرنے سے انسان تھرا جاتا ہے, اس کے بدن میں کب کبھی آئے گی. آگے سنو, لو تقول علینا بعض الاقاویل, اور اس کا مخاطب کون ہے, اس کا مخاطب کون ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اپنی طرف سے اس میں کچھ کہیں گے, کوئی بات, لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذناه بالیمین, ہم آپ کو دھائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. اور آگے کا جملہ اور اس سے زیادہ سخت ہے, اور اس کے میرے اندر ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. ثم لقطعنا منه من الوتین, وتین شہرہ کو کہتے ہیں. یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے, وہ خود ایسا کلام نہیں کہہ سکتے اپنے بارے میں, یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ کرو کہ اللہ جل شانہ کی شان سمدیت کیا ہے, شان گنا کیا ہے. وما منکم من احد عن حاجزین, تم میں سے ہمیں کوئی عاجز کرنے والا نہیں. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا مولا کون ہے, ان کا رب کون ہے, ان کو کس طاقت کے ساتھ ان کا تعلق ہے, کہاں کھو گئی یہ امت خرافات میں, کس مولا کے ساتھ, کس رب کے ساتھ. تو پھر ہماری پریشانی کہاں رہتی, फिर हमारा ये हाल कह रहा था, हमें अपने अपने अल्लाह ही को नहीं पहचाना, हमारा कलमा सही नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मारिफत नहीं है। फिर पता चलता कि हमारा धावा क्या है, हम धावा क्या करते, और कुफारे मक्का समझते थे कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इसका मतलब समझ लिया हाजरा ने, इसका मतलब समझ लिया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अब गौर करो, अभी तो ये नहीं हज के अयाम हैं, गौर करो, एक औरत को शीरखार बच्चे के एक इतने बे इस इन्हें सहरा में छोड़ा जाता है, कहा मैं यहाँ क्या करूँ, कहा अल्लाह का हुक्म है, बस एक लफ्ज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, मुझे अल्लाह का हुक्म है। अब हाजरा को अल्लाह की क्या पहचान है, अल्लाह की क्या मारिफत है, अल्लाह का क्या ये है, अच्छा अल्लाह ने, बस जाओ आप जाओ, फिर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। ये हम अगर इस पर गौर करेंगे, वो मंजर सामने लाएंगे कि अरब के उस तपते रेगिस्तान में जहाँ कोई बस्ती नहीं, परिंदा नहीं, चरिंदा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, और कोई भी कुछ नहीं है, एक औरत कितनी कमज़ोर होती है, और शीरखार बच्चा अब सिर्फ एक लफ्ज़ सुनती है, अल्लाह का हुक्म नहीं, बस पूरे इत्मीनान से बैठ गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया जाता है, तलवार उठाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब अजान क्या, अल्लाह का हुक्म है, हाँ बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है। हम अल्लाह को क्या समझे, हम अल्लाह को क्या पहचाने, हमारा ताल्लुक मौला से क्या है, और इसीलिए हम लोग जो है कुरान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कुरान को नहीं समझ रहे हैं। तो क्या फरमाया, ये यानी अम अफला ये तदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन, तो अब इसमें ये जो कल्ब है एक अबुल हसन बिन मोहम्मद एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अब वो क्या अजीब नुक्ता बयान करते हैं, मिन वक्त आदम इला कयाम सा अन्नास यकूलून अलकल्ब अलकल्ब, मिन वक्त आदम इला कयाम सा अन्नास यकूलून वान अहब वान अरा और रजलन यसिफ इला शक्ल कल्ब औ कैफ कल्ब फलार। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से क़यामत तक लोग कलब 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 कहते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता, मुझे शौक़ है कोई मैं देखता ऐसा शख्स कि वो कलब को जानता। हमारे दादा बुजुर्ग हज़रत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने क्या नसीब किया था, फरमाया वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये मदरसों की ज़बान में काफिया तक पढ़े थे शायद, यानी तीसरी चौथी तक, ये इस्तिलाही इल्म। तो फरमाया करते थे अल्लाह ने मुझे चार उलूम नसीब किए हैं, अल्लाह ने मुझे कल्ब रूह तकदीर और भी चौथा, और अगर मैं इस वक्त बताऊंगा तो बहुतों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए उसको रोक लेता हूँ। तो रूहुल मानी ने जो मशहूर अलामा आलोसी की तफसीर है लिखा, ये कल्ब आखिर है क्या, अल कल्ब वहू व मशरिक़ुल लतीफ़ा अल इंसानिया, وَيُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ اللَّطِيفَ نُورَانِيَةَ الرَّبَّانِيَةَ الْعَالِمَةَ الَّتِي هِيَ مَحْبَطُ الْأَنْوَارِ الْإِلَٰهِيَّةِ سَمُدَانِيَةَ. کہ ایک لطیفہ ہے یہ قلب, یہ اس دل کو, یہ جو چار خانے کے دل کو, یہ اس کو نہیں کہتے, یہ جگہ ہے محل قلب. یہ جگہ ہے, ہاں یہ جگہ ہے محل قلب, اسی دل کو نہیں کہتے. جیسے بہت لوگوں نے, اور کچھ لوگ جو کم کج فہم تھے, ان کے ایمان میں بھی ان سے بڑا نقصان ہو گیا کہ قرآن نے یہ قلب قلب اسلام کہتا ہے, ہم نے انسان کو چیرا پھاڑا, وہاں دیکھا اے گوشت کا یہ ٹکڑا ہے, اس میں چار خانے اور یوں یوں کرتا ہے اور خون کو, اب اس میں سمجھنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی, اس پر تالے کہاں سے لگے. اصل میں قلب کی حقیقت کو نہ سمجھے, اصل میں وہ لوگ قلب کی حقیقت کو نہ سمجھے کہ یہ اللہ جل شانہ کے انوار سمدانیہ الہیہ سمدانیہ کا محبت ہے. یعنی اترنے کی جگہ حبوط سے, دو چشمی ہاں سے, یہاں عربی والے دیر مجھے پکڑیں گے جی. اور آگے سنو, وابہا یکون الانسان انسانا, وابہا یکون الانسان انسانا, وابہا یستعید الکتاب الاوامر واجتناب الزواجر. اسی سے انسان انسان ہوتا ہے, اسی سے انسان. او بچو کیا سمجھے, اسی سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نہیں تو کیا ہوا, حیوان ہی رہ گیا, حیوان رہا نہیں رہا, جو انسان نہیں وہ کیا حیوان. وبہا یکون الانسان انسانا, ہاں اس سے انسان انسان بنتا, اس سے انسان انسان بنتا ہے, یعنی حقیقی انسان. کیوں؟ ایک مشہور یہ جو یعنی قول ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, مولوی جمشید صاحب سے اور عمر صاحب سے میں کہوں گا کہ اس کی محدثانہ تحقیق کریں, تو اس یہ حدیث قدسی اس کے محدثین کے ہاں کیا درجہ ہے. لا یسعنی سماوات والارض, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں زمین و آسمان انہوں نے مجھے نہیں سمایا, یہ مجھے نہیں سما سکتے. ولیکن یسعنی قلب المومن, لیکن میں اگر کسی چیز نے مجھے سما سکا وہ مومن کا قلب ہے. لا یسعنی سماوات والارض, یہ زمین و آسمان یہ مجھے نہیں سما سکے. ویسے قرآن نے تو پہلے ہی کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, انا حفاظت رام پڑھو جن, انا عرضنا فابین ان یحملنها واشفقنا ف وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. پہاڑوں نے انکار کیا, آسمان و زمین نے واشفق نے ڈر گئے, وہ وحملها الانسان, اور انسان نے اب کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا. اب یہ ظلوما جہولا اللہ نے توفیق دی تو اس کی تشریح کسی وقت اگر ممکن ہوئی تو, کہ اس کو ظلوماً جہولا کیوں کہا گیا, یا یہ اس کی یعنی صفت ناقصہ ہے یا یہ بھی اس کا ایک کمال ہے, اس انسان کو ظلوماً جہولا کیوں کہا گیا. ادھر سے تو یہ قرآن کو وحملہ الانسان, اب یہ سبقت اس میں رکھی گئی, تو آگے اس کو کہا گیا ظلوماً جہولا. اب یہ ظالم کس چیز سے رہا ہوا اور جاہل کس چیز سے ہوا, तो यहाँ जो यह फरमाया वयसानी ला यसानी السماوات والارض ولكن يساني قلب المؤمن. اب اس کے اس مومن کے قلب کی وسعت کا آپ کیا اندازہ کر سکتے, مومن کے قلب کی وسعت کا آپ کیا سمجھے؟ آپ سمجھے یہ بزرگ لوگ, یہ اللہ والے اور اللہ کے چاہنے والے, اللہ کے معرفت حاصل کرنے والے کوئی دیوانے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, کیا تھے؟ بادشاہ تھے, اور اپنی بادشاہت میں مگن ہیں. تو اللہ کی طرف سے ہوا ہدایت کا فیصلہ, تو محل میں دیکھ رہا ہو, محل بادشاہ کے محل کے اوپر سے کچلنے کی آواز آئی. تو وقت یہ کون ہے, بادشاہ کے محل کے اوپر کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو دیکھا تو دو شخص محل میں داخل ہو گئے. کہا آپ ہی لوگ تھے اوپر؟ جی ہاں. تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا اونٹ ڈھونڈ رہے تھے. کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کہا دیوانہ تو نہیں ہو, بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر اونٹ ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ تو دیوانہ نہیں ہو, اس محل کی گدی پر خدا کو ڈھونڈ رہے ہو, آپ بھی تو دیوانہ ہو. تو دل پر ایک چوٹ لگ گئی اور پھر اللہ کو ڈھونڈنے نکل گئے. پھر ایک بار وزیر نے دیکھا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور پھٹا کپڑا اس میں مرمت کر رہے ہیں. تو وزیر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بادشاہ سلامت کیا اپنا حال کیا, ہم اب بھی خادم ہیں آپ کے, اور یہ سوئی ہاتھ میں تھی, یہ سوئی اٹھائی اور اس دریا میں ڈال دی. کہا اپنی ساری فوج اور سلطنت کو لاؤ, مجھے یہ سوئی نکال کر دو. بادشاہ سلامت سب کر سکتے ہیں لیکن یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے دعا کی, اللہ سے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ سے دعا کی تو اس دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں اور ان کی اس میں ایک ایک سونے کی سوئی. کہا مجھے ان سے کیا غرض, مجھے اپنی سوئی دے دو, سونے کی سوئی کو کیا کرنا. تو ایک مچھلی آئی اللہ کے حکم سے اور ان کے یعنی پائے مبارک کے نیچے وہ اس کی سوئی ڈال دی. پھر جو جملہ کہا ہے ابراہیم بن ادہم نے, وہی جملہ اصل میں کہنے کا غرض, ابراہیم بن ادہم نے کہا اس وزیر سے, وہ سلطنت اللہ نے جو سلطنت ابراہیم کو دے دی, اگر دنیا کے سلاطین عالم کو پتہ چلے واللہ تلواریں لے کر ہم پر چڑھائے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ والے اپنے اندر کیا رکھتے ہیں, یہ کیا دولت لیے پھرے بیٹھے ہیں. نہ پوچھ ان کھر کا پوچھوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو, یہ دے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کیا کرتی ہے اندر بیٹھتی ہے زیادہ, دیکھ باہر کتنا سہانا موسم ہے, کتنا نظارہ ہے. کسے کہا؟ رابعہ سے. ہاں اور رابعہ تو رابعہ, کہا مجھے اندر کے نظارے سے فرصت نہیں ملتی, جب ملے گی پھر باہر دیکھوں گی. مجھے اندر کے نظارے سے فرصت نہیں ملتی, جب ملے گی پھر دیکھوں گی. وہ باہر سارا نقلی ہے ارشاد, اندر اصلی ہے. مت دھوکہ کھا جا, میری بات سمجھ جا, دھوکہ مت کھا, یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے. جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے زمینوں میں آسمانوں میں, جنہیں ہم, وہ نکلے میرے دل ظلمت خانے دل کے مکینوں میں. جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے زمینوں میں آسمانوں میں, وہ نکلے मेरे जुल्मत खान आए दिल के मकीनों में, तो कहाँ उधर इधर भटक रहा है। खूब समझ जाओ, मत धोखा खाओ। बाहर की ये चीज़ें जो हैं ये नकली हैं, फानी हैं। असल के तलबगार बनो, असल के तलबगार बनो। और असल के तलबगार होने के लिए शर्त है कि कल्ब हय हो। जिसका कल्ब जिंदा होता है वही क्या है, वही जिंदा है। और जिसका कल्ब मुर्दा होता है वो क्या है, कलमई, वो क्या है। तो क्या फरमाया, القلب وهو مشروع لطيفة الإنسانية ويطلق على نفس لطيفة نورانية الربانية العالمة التي هي محبت الأنوار الإلهية والنها جلي ما کرنا علماء کرنا مجھے جمشید وہاں سے مجھے دیکھ رہے کہ ابھی نہا بھی پگلے مجھے وبها يكون انسان انسانا وبها يستعد الكتاب الاوامر واجتناب الزواجر وهي خلاصة تولد من الروح الروحاني ولكونها ولهتف السحام القهر واللطف ومظهر الجمال والجلال ومنشأ البسط والقبض ومبدأ المحو والسحر. الله کرے میری سمجھ میں آئے. ये सारे इसी कल्ब की खासियतें हैं, ये सारे इसी कल्ब के वसफ हैं। अल्लाह जल्ला शानहु के सिफत कहरिया का, अल्लाह जल्ला शानहु की सिफत रहमानिया का, अल्लाह जल्ला शानहु की सिफत जलालिया का, या जिसे उलमाए किराम बस्त के नाम से जानते हैं, या कब्ज के नाम से जानते हैं, या महव के नाम से जानते हैं, या सहव के नाम से जानते हैं। ये स्वाद से है, सीन से नहीं है, समझे। ये सारे वसफ किसके हैं, किसके हैं, कल्ब के। ये चीज़ें हैं जो जिसे इंसान इंसान हो जाएगा, और ये चीज़ें हैं जो हासिल करने की है। खूब समझो, खूब समझो। इसने ये लगाया ना, या और भी कुछ कहते, ये चीजें हैं हासिल करने की। ये जिंदगी हाथों से निकल रही है, ये सारी हमारी जो है दौलत वक्त की, ये हमारे हाथों से निकल रही है और हम खाली हाथ बैठे हैं। पूरे नकली चीज़ों पर हमारा ध्यान है, पूरे नकली चीज़ों पर की तरफ हमारी कोशिश है, असल से हम बिल्कुल क्या हैं, खाली हैं, और उसकी तरफ नज़र भी नहीं है। अब कोई चाहता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसको ये भी नहीं पता कि अगर बंदे मोमिन को मेहनत करनी है तो किस महाज पर मेहनत करनी, क्या चीज़ हासिल करने की। चंद चीज़ों पर इसको इसका इक्तफा किया गया, अल्लाह करे कि हमारी समझ में आ जाए। वकसीरु मिनन्नास, वकसीरु और बहुत से लोग, लोगों में से, ज़हबा इला अन्न तिलकल मुज़गता हिया महलुल इल्म, और बहुत से लोगों ने कहा कि यही जो है गोश्त का टुकड़ा, यही महल इल्म है। महल यानी प्लेस, जगह। व ज़हबा وقصير من الناس ذهب الى ان ان تلك المزغطه في هي محل العلم وكيل انه في الدماغ. لیکن بعض نے کہا جی یہ دماغ ہے، اور جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب نے کہا کہ محل علم دماغ ہے، پتہ ہے ماشاء اللہ. और बाज ने इसकी इनमें तदबीर कर दी, वकीला अन्नहु मुश्तरकुन बैनहुमा, وقیل انہ مشترک بینہما، اور یہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، بیچ میں کوئی چیز ہے. جی وبنا ذالک، اور بن گئی یہ بنیاد. وبنا ذالک، اور بن گئی کس چیز کی بن گئی بنیاد؟ اعلیٰ اثبات الحواس الباطنیہ. حواس خمسہ سب جانتے ہیں، حواس خمسہ اور حواس باطنہ سب نہیں جانتے. اب ثابت ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ابھی نہیں ہو گئے. تو بنا ذالک علی اثبات الحواس باطنہ، والکلام فیہا مشہور. تو یہ بہت ہی، اس میں علماء نے بہت بحث کی ہے، اور یہ بہت، یہ بحث کتابوں میں موجود ہے. محل علم کون سا ہے؟ محل علم کون سا ہے؟ دل ہے یا دماغ ہے یا قلب ہے؟ اور قلب کی حقیقت، قلب کی حقیقت اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے جب ہم اس قلب کو مردہ کریں اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے شب و روز سے، اپنے دن رات سے، ان سب سے جب ہم اپنے قلب کو کیا کریں گے؟ ان المومن ان اذا اذنب، کیا ہوتا ہے؟ ان المومن اذا اذنب، جب مومن گناہ کرتا ہے، جب مومن، فتکون نقطۃ السوداء علی قلبی، اس کے قلب پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے. جب مومن کیا کرتا ہے تو اس کے قلب پر کیا ہوتا ہے؟ اگر توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اگر نہیں تو وہ پھیل کر اس کے قلب پر ایک گلہ بنا دیتا ہے، کالی گلہ. پھر دوسرا گناہ کیا تو دوسری گلہ، تیسرا گناہ کیا تو تیسری گلہ، اور جب گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، تو اس پر، اس کے قلب پر کالی چادریں اتنی پڑتی ہیں کہ یہ کس میں چلا جاتا ہے؟ جس کو قرآن نے کہا ظلمات. اللہ جن کو چاہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ جب گناہ کرتا ہے، اس کے جو یہ قلب میں، آپ نے ابھی سنی کہ قلب کی کیا خاصیت ہے، یہ محبت الانوار سمدانیہ الہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے عالم میں خانہ کعبہ ہے. جی وہ کیا ہے خانہ کعبہ؟ کیا ہے وہاں؟ کیا چیز ہے وہ؟ در و دیوار ہے جو جس کو ہم، جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں؟ نو، نہیں. وہ تجلی الہی ہے جو اس پر ہر وقت ہوتی ہے. خانہ کعبہ کی روح کیا ہے؟ روح کعبہ کیا ہے؟ تجلی الہی. اس لیے اگر کوئی جہاز میں جاتا ہے بہت اوپر، اس کو نماز پڑھنی ہے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ نیچے زمین کی طرف ایسے قبلہ کرے گا کہ زمین نیچے، کعبہ نیچے. اور کوئی سمندر میں بہت نیچے جاتا ہے، سمندری جہاز میں، وہاں نماز پڑھے گا، وہ کیا اس طرح سے پڑھے گا؟ نہیں. یہ وہ جہت ہے جو تحت سرا سے عرش اعلیٰ تک ہے، وہ تجلی جو اللہ جل شانہ نے پہلے وہ تجلی فرمائی اس جگہ پر، یہ تجلی تحت سرا سے عرش اعلیٰ تک ہے. اور وہ تجلی اصل میں روح کعبہ ہے. بعض لوگوں کو جو یہ مغالطہ ہوتا ہے، جو مشہور ہے، کہ جب یہ غالباً باعث دبستامی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ پہنچے، تو انہوں نے وہاں کتابوں میں لکھا ہے خانہ کعبہ کو غیر حاضر پایا. اور یہ کبھی تو ہے نہیں تاریخ میں خانہ کعبہ کبھی غیر حاضر ہوا، لیکن وہاں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو خانہ کعبہ کو تو آواز آئی غیب سے کہ وہ میری ایک بندی اس کے استقبال کے لیے گیا ہے. تو اصل میں یہ جو تجلی یا رب ہے, یہ جو تجلی اور یہ باعث بستامی جو تھے یہ بھی کیا تھے, یہ روح کعبہ کے یعنی عاشق تھے, اس کی زیارت کے لیے وہاں چلے گئے تھے, وہ ہم جیسے نہیں تھے. اب اس تجلی کو متوجہ دیکھا, ورنہ اللہ جل شانہ کی تجلی یہ نہیں کہ یہاں سے وہاں چلی جائے گی, اوپر سے نیچے ہو جائے گی. اللہ جل شانہ ان سب چیزوں سے منزہ ہے, اوپر نیچے ادھر ادھر سے منزہ ہے. ہاں متوجہ پایا کہ یہ اللہ جل شانہ کی تجلی اس وقت رابعہ بصریہ کی طرف زیادہ ہے, یعنی اس کی طرف تھی. تو یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ خانہ کعبہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا, ان کے در و دیوار غائب ہو گئے تھے. تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ روح کعبہ کے عاشق ہوتے ہیں. تو عالم میں خانہ کعبہ کیا ہے, تجلی گاہ ہے, تجلی گاہ ہے. اللہ جل شانہ کی تجلی ہر وقت وہاں اس پر ہوتی رہتی ہے. اور آدم میں, یہ تو عالم میں ہوا, آدم میں جو اللہ نے مومن کو قلب دیا ہے تو یہ اس کی تجلی گاہ. اسی لیے کہا جاتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے, یہ بات بھی سمجھ جاؤ, اسی لیے جو کہا جاتا ہے بزرگوں کے پاس جاؤ. جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی, یا بنیا علیک مجالسۃ العلماء واسمع کلام الحکماء, اے میرے بیٹے ایک بات یاد رکھ کہ بزرگوں کی مجلسوں میں جایا کر اور اس کا کلام. ایسا کیوں؟ کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ جل شانہ کے انوار اور تجلیات کا ورود ہوتا ہے. جب یہ کلام کرتے ہیں وہ انوار ان کے کلام سے ملے ہوتے ہیں, وہ بجھے ہوئے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. وہ بجھے ہوئے دلوں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ چیز کتاب سے نہیں ملے گی, یہ چیز صحبت سے ملے گی. اسی لیے کہا گیا کیا, علیک مجالسۃ العلماء واسمع کلام الحکماء, اے میرے بیٹے تو ایسا کیا کر کہ ان کے پاس جایا کر. کیوں؟ ان کے زبان سے جو کلام نکلے گا اس میں وہ انوار ملے ہوتے ہیں جو ان کے قلوب پر جن کا ورود ہوتا رہتا ہے, انوار الہیہ کا, انوار الہیہ کا. اور ان کا احساس تو انہی کو ہوتا ہے, ان کا شعور تو انہی کو ہوتا ہے. اور کچھ ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں, ان کے قلوب پر تو ورود ہوتا ہے لیکن ان کو شعور نہیں ہوتا. کسی ولی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو معلوم ہے میں ولی ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. ایک ہمارے حضرت ایک بزرگ کا مشہور واقعہ سناتے ہیں, اس کو لوگ حملہ کرنے آئے. جب حملہ کرنے آئے اور وہ لوگ خود ہی بھاگے, یہی کیوں بھاگے؟ تو اس نے ادھر دیکھا, ادھر شیر کھڑا تھا. اللہ نے اس کی کرامت میں ایک شیر کو وہاں پر, وہ اس کے وہ سب بھاگ گئے, بزرگ نہیں تھے وہ بھی بھاگ گیا. یہ نہ سمجھا کہ یہ اسی کی کرامت تھی. بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے, لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ جب اصل کی طرف نہیں توجہ کریں گے اور جب ہم اپنی جڑوں کو زہر دیں گے اور پتوں کو پانی دیں گے, اس سے یہ درخت مضبوط نہیں ہوگا, پھل آور نہیں ہوگا. تو ہمیں اصل کی طرف دھیان دینا ہے, اصل کی طرف دھیان دینا ہے. اور اپنے اللہ نے جو حفظ کی دولت عطا کی وہ اس کی حفاظت کرنا ہے, اپنے سینے کی حفاظت کرنا ہے, اپنے سینے کو گناہوں سے بچانا کر. سمجھ رہے ہو حفاظ کرام اللہ نے, اور ورنہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے ایسی دولت دی اور یہاں گناہوں سے اس کو لٹا دیا تو پھر ایسی سزا ہوگی, ایسی سزا ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اللہ ہم سب کو اس یعنی اس مصیبت سے بچائے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور ہمارے سینوں کو اللہ جل شانہ قرآن کے لیے کھولیں, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اور اس کی نورانیت نصیب کرے اور ہماری اس یہ غفلت اور یہ شیطان کا غلبہ، نفس کا غلبہ اور اغیار کا غلبہ، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے اپنے فضل و کرم سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔